السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، اللہ کی تائید و نصرت سے سورۃ النساء، اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. سورۃ النساء کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آیت نمبر 58 سے 152 تک ان آیات پر مشتمل ہے، اور یہ طویل ترین حصہ ہے کہ جس کا کل ہم نے آغاز کیا ہے، کہ جس میں خطاب اہل ایمان سے ہے، اور خاص طور پر جو اہل ایمان میں آستین کے سانپ ہیں منافقین، ان کا طرز عمل وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. تین بڑی کمزوریاں منافقین کی اس حصے میں وہ ہمارے سامنے لائے جا رہی ہیں. پہلی کمزوری منافقین کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ کافی ان پر گرا گزرتی تھی، اس کا بیان ہم نے سمجھا، اور اطاعت رسول پر بڑی جامع آیات ہیں کہ جس کا ہم نے مطالعہ کیا. اسی طرح سے اللہ کے راستے میں ہجرت اور اللہ کے راستے میں قتال، یہ تین وہ کمزوریاں ہیں کہ جن کا بیان چل رہا ہے. سورہ نساء کے 18 رکوع سے کہ جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 116 سے، اس میں ایک دفعہ پھر شرک کی مذمت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور یہ بات ہم نے آیت نمبر 48 میں بھی سمجھی تھی. یہ تکرار کے ساتھ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از الفاظ میں شرک کی مذمت ہے کہ جو کہ فرمائی ہے، اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ عقائد کے حوالے سے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دینا، یہ اصل میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور تفصیلا ہم نے یہ بات سمجھی تھی آیت نمبر 48 کے ذیل میں کہ شرک کی تین بڑی قسمیں ہیں، شرک الذات، شرک الصفات اور شرک الحقوق. لہذا قرآن مجید میں تینوں کے حوالے سے جو مذمت ہے وہ بیان ہوئی ہے، اور حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں اس موضوع کے حوالے سے، کیونکہ وسیع موضوع ہے اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے. دور ترجمہ قرآن میں یہ موقع نہیں ہوا کرتا. تو بہرحال یہ ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی 6 پر محیط یہ موضوع حقیقت و اقسام شرک، انشاءاللہ آپ کو آڈیو ویژول اس میں بھی مل جائے گا، اور کتابی صورت میں بھی انشاءاللہ یہ آپ کو دستیاب مکتبے پر ہوگا، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. بہرحال ایک بات یہاں پر جو نوٹ کرنے والی ہے، چند باتیں ہم نے پہلے سمجھی تھیں کہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو ہر زمانے میں نیا بھیز بدل کر وہ انسانیت کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا پہچاننا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح سے اقبال نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی تازہ خداؤں میں اب ایک اور بت ہے کہ جس نے جنم لیا ہے، اور وہ ہے وطن پرستی، وطن کی جے، سب سے پہلے پاکستان، یہ بھی نعرے ہیں کہ جو کہ لگے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام نہیں، جو کہ پاکستان کی بنیاد ہے، سب سے پہلے پاکستان. تو اصل چیز کیا ہے کہ اسلام وہ نظریہ ہے کہ جو قومیت کی بنیاد پر نہیں، رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں بنتا، بلکہ یہ تو ایک نظریاتی دین ہے. اور الحمدللہ اس مملکت خداداد پاکستان کی بنیادوں میں وہ اسلام ہے سب سے پہلے. یعنی جو نعرہ لگا تھا اس پاکستان بننے میں، بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ ہمیں پاکستان وہ چاہیے تھا کہ ایسا خطہ ہمیں مل جائے کہ جہاں ہم اسلام کا بول بالا کر سکیں. ہمارے بزرگوں نے یہ وعدے کیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ایسا خطہ عطا فرما کہ جو ماضی میں داغ دھبے اسلام پر لگ چکے ہم ان کو دھو سکیں. تو لہٰذا یہ وہ وعدہ تھا کہ جس پر ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ حاصل کیا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یہ وطن کی محبت اللہ کی محبت سے حاوی ہو جائے تو پھر یہ وطن بھی بت بن جاتا. اللہ تعالیٰ اس بت پرستی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ہاں وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے گا. ومن یشرک باللہ, اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ تو گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں. اب اس کے بعد یہ جو اہل قریش جو شرکیہ کر رہے تھے, یعنی چند مونس ناموں پر انہوں نے اپنی مورتیاں ہیں کہ جو کہ بنا لی تھیں, اور یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے انہوں نے اصل میں یہ کام کیا, لہذا اس کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں. فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا, اور وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر چند مونس ناموں کو, یعنی قریش مکہ نے جو بت بنائے ہوئے تھے مورتیاں, وہ لات منات عزہ, یہ سارے مونس نام تھے کہ جن کو وہ بنا کر ہاتھوں سے پوچھتے تھے. وہیں یدعون الا شیطانا مریدا, اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیاطین کو یا سرکش شیطان کو. یعنی مسئلہ کیا ہے کہ جو اصل سرغنہ ہے ان کا وہ تو اصل میں شیطان ہے, اور شیطان نے یہ پٹی ہے کہ جو کہ پڑھائی انسانیت کو کہ بھائی جو بھی اللہ کے محبوب بندے وہ گزر گئے, تو لہذا اب ان کی یاد میں تم کیا کرو کہ چند مورتیاں بناؤ. پہلے تو اس نے تصویروں پر آمادہ کیا کہ چند تصویریں بنا لو, لیکن پھر تصویریں جو ہے وہ دیرپا نہیں ہوتی, تو پھر یہ بت پرستی کا آغاز ہے کہ جو کہ کرایا انسانیت سے. یہ سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا یعنی قوم نوح سے. نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ بت پرستی کا آغاز کیا. ان کے پانچ بزرگ تھے, وہ جب دنیا سے چلے گئے پھر ان کی پہلے مورتیاں یعنی تصویریں بنائی گئیں, پھر بت ہیں کہ جو کہ بنائے گئے, وہاں سے پھر یہ آغاز ہوا. انشاءاللہ یہ قرآن مجید میں آگے ہم پڑھیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصل جو یعنی ڈورے ہلتی ہیں وہ تو شیطان کی طرف سے ہلتی ہیں, وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو. لعنہ اللہ, یہ وہ شیطان ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. اب آگے بہت ہی اہم آیتیں آ رہی ہیں میرے اور آپ کے لیے, یعنی وہ ہمارا ازلی دشمن شیطان کہ جس کے عزائم نو انسانی کے جو خلاف ہیں وہ کیا کیا ہیں, وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت میں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور ان آیتوں پر غور کر کے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ روز اول سے یہ شیطان لعین انسان کو گمراہ کرنے کے معاملے میں کتنا جو ہے وہ پرجوش ہے, کتنا جو ہے وہ اس کے اندر وہ ایک انتقام ہے کہ جو کہ پایا جاتا ہے میرے اور آپ کے خلاف. کیونکہ ازل میں جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو, وہ بھی اس میں شامل تھا, کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو انسان کو, تو سب نے سجدہ کیا, اس نے انکار کیا, تکبر کیا, انکار کیا, اور رادہ درگاہ ہو گیا, دھتکار کر اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم کر کے اور وہاں سے نکال باہر کیا. اور اس نے پھر ندامت کے بجائے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا کہ اللہ تو نے جس طرح سے مجھے گمراہ کیا, حالانکہ گمراہ تو خود ہوا تھا, سورہ اعراف میں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. تو اب اس کے کچھ عزائم ہیں کہ جو انسانیت کے خلاف شیطان کے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. وقال, اور یہ شیطان نے کہا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, کہ اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ مقرر وہ لازمن لے کے رہوں گا, یعنی جو مقررہ حصہ ہے میرا میں تیرے بندوں سے لازمن لے کے رہوں گا, یعنی غیر اللہ کے نام پر, نذرانوں کے نام پر, بتوں کے نام پر, مرنے والوں کے نام پر. لہٰذا یہ ہے کہ میں ان سے ایسی ایسی خرافات, ایسی ایسی بدعات ہیں کہ جو کہ کراؤں گا کہ یہ میں ان کے یعنی تیرے حصے میں شامل ہو جاؤں گا, اسی طرح سے میں ان سے اپنا مقررہ حصہ لے کے رہوں گا. اس میں مزید اگر آپ غور و فکر کریں, مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں تیرے بندوں کے اوقات میں شامل ہو جاؤں گا, یعنی یہ وقت, یہ بندہ مومن کے لیے تو بڑا قیمتی اثاثہ ہے نا اس دنیا میں, یعنی اسی وقت میں کہ جس میں مجھے اور آپ کو یہ چند سانسیں دیوی ہیں, ساتیں دیوی ہیں, انہی میں ہمیں کچھ بننا ہے جو بننا ہے, انہی ساتوں میں ہمیں کچھ بنانا جو بنانا ہے, تو شر آخر جمع کرنا ہے. لہٰذا اب یہ شیطان یہ کرتا ہے کہ ہمارے اوقات میں, معمولات میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل, خاص طور پہ میں نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ کس طرح سے ہمارے جو اوقات کار ہیں اس میں ابلیس وہ داخل ہوا ہوا ہے, یعنی مختلف ذرائع سے یہ وقت کہ جو نوجوانوں کا لگنا چاہیے دین کی سربلندی کے لیے جفا کشی ان میں محنت کا عنصر وہ آنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ پب جی گیمز میں اور خرافات میں اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی جو بھی مصروفیات ہیں اس میں نوجوان نسل کو جو ہے وہ بالکل غرق کیا ہوا ہے. تو اوقات میں بھی ان کے شامل ہوں گا, صلاحیتوں میں ان کے شامل ہوں گا. ہماری صلاحیتیں وہ لگنی چاہیے پازیٹو کاموں کے لیے, لیکن کہاں کہاں ہماری صلاحیتیں کہ جو کہ کھپ رہی ہیں غیروں کی غلامی میں, جو وہ کھپ رہی ہیں قوم کے سودے کرنے میں, ہماری صلاحیتیں وہ رائے گا جا رہی ہیں. تو لہٰذا یہ شیطان کا جو عزم ہے وہ انسانیت کے خلاف یہ ہے کہ میں تیرے بندوں میں ان کا اپنا مقررہ حصہ وہ لے کے رہوں گا. پھر مزید سنیے کیا کہتا ہے, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں انہیں لازمن جو ہے وہ بہکاؤں گا, میں ان کو گمراہ کروں گا, عقیدے کی گمراہی ان کے اندر ڈالوں گا, سوچ کی گمراہی ڈالوں گا, نظریاتی سطح پر ان کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا. اور آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو وہ حرام خوریاں ہیں کس طرح سے وہ ہمارا نظریہ بن گیا, یعنی ہم یہ کہتے ہوئے بھی جھجکتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ سود ٹھیک ہے, اللہ نے یہ اعلان کیا ہے سورہ بقرہ میں, ہم نے بھی پڑھا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف. لیکن کیا کریں یار, آج تو سارا یعنی اکانومی سود پر ہے, میرا پورا کاروبار سود پر ہے. اگر میں کاروبار میں سود ختم کرتا ہوں تو یہ جتنے بھی امپلائمنٹ میرے ساتھ میرے کاروبار کے ساتھ منسلک ہے وہ تو بالکل جو ہے وہ پاتال پر آ جائیں گے, وہ تو قحط میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. اب اس طرح سے یہ پٹیاں ہیں جو کہ پڑا تھا. ارے بھائی یہ جو حیا کا معاملہ ہے اور پردے کا معاملہ, یہ تو 14 سال پہلے تھا, بس وہ ختم ہو گیا. اب تو نیا دور ہے, نئے زمانے ہیں. ہماری یہ خواتین کے لیے تو یہ پردہ کچھ نہیں ہے, یہ تو پردہ اگر کرنا ہے تو ہماری ماسیوں کو کرنا ہے, کام کرنے والیوں کو کرنا ہے. یہ وہ نظریات ہیں کہ جو کہ شیطان یہ عقیدے کی نظریاتی سطح پر سوچ کے اعتبار سے یہ گمراہی ہے کہ جو کہ پیدا کرتا ہے, یہ اس کا عزم ہے. اور مزید وہ دیکھیں کیا کہتا ہے, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں انہیں امانیوں میں مبتلا کروں گا, میں ان کے اندر وشفل تھنکنگز پیدا کروں گا, امیدیں ہیں کہ جو کہ دلاؤں گا, آرزوؤں کے جال میں ان کو جو ہے وہ پھنساؤں گا. اور یہ ہم کثرت سے پڑھ چکے بنی اسرائیل کے ذیل میں, اور وہ کیفیات آج ہماری امت میں بھی آ رہے. بنی اسرائیل کو یہ زوم تھا کہ بھئی ہم تو بڑے بخشے بخشائے ہیں, یہ تھی وہ وشفل تھنکنگز, حرام خوریاں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ میں یہ یعنی خوشکن خواہش دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کیونکہ ہم تو بڑے شہیدے ہیں, ہزار کئی انبیاء ہمارے درمیان آئے ہیں اور کتابیں ہیں کئی کہ جو ہمارے درمیان آئی ہیں, ہم تو بڑے شہیدے ہیں, بخشے بخشائے ہیں, جنت میں تو ہم ہی داخل ہوں گے اور جہنم یہ تو بنی ہے غیر یہودیوں کے لیے. وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ. اب یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی, میں ان کو خوشکن خواہشات میں مبتلا کروں گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں, یعنی ہم بدکاری بھی کریں, زنا بھی کریں, رشوت خوری بھی کریں, سود خوری کے بازار بھی گرم کریں, لیکن بس ایک خوشکن خواہش یہ ہے اور بیٹھی بھی اندر وشفل تھنکنگ کہ ہم تو اللہ کے رسول کی امتیں ہیں تو بخشے بخشائیں. یہ ہے اصل میں کہ میں آرزوؤں کے جال میں ان کو پھنساؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں لازمن ان کو حکم دوں گا یا ان کو میں مشورہ دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ, تو یہ لازمن بتوں کی خاطر یہ جانوروں کے کان چیریں گے. اور یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ سورۃ الانعام میں. یہ قریش مکہ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آئی خود ساختہ کہ بھئی وہ چند جانوروں کو ان کے کان پر چیرا لگا کے اور نشانی یہ مقرر کرتے تھے, اور ان کو اللہ غیر اللہ کے نام پر کہ یہ فلاں بت کے نام پر اس کو ہم جو ہے وہ وقف کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں, کوئی کام نہیں لیتے تھے اس. لہٰذا یہ خود ساختہ کیفیات تھیں کہ جو قریش مکہ کے اندر آئیں, اور یہ شیطان کا حملہ ہے. اس نے یہ عزم کیا کہ میں لازمن ان کو حکم دوں گا, اور یہ کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے, بتوں کی خاطر ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے سورۃ الانعام میں. اور آج بھی آپ کیفیات دیکھیں کہ یہ جانوروں کے حوالے سے بھی بعض تقدس کے معاملات ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور اس نے عزم کیا کہ میں لازمن ان کو حکم دوں گا, اور کیا حکم دوں گا, کس چیز کا, کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ لازمن اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تغیر کریں گے. یعنی جس فطرت پر انسان کو مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, یہ اس فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. اب آپ سوچیں نا کس طرح سے اس وقت ہمارا حال ہے, یعنی عورتیں ہیں تو وہ مرد بننے کی صحیح کر رہی ہیں, اسکن چاہے جینز ہے کہ جس پر آج ہماری خواتین ہماری مائیں بچیاں ہیں نا یہ, یعنی کہیں اور کی تو پیداوار نہیں ہے, کوئی خلا سے تو نہیں اتر رہی. آپ بازاروں میں جا کے دیکھیں الامان الحفیظ کس طرح سے, وہ مردوں کی طرح کا لباس ہے کہ جو کہ زیب تن کیے ہوئے اور بال ہیں کہ جو کہ بالکل کٹے ہوئے, ہمارے نوجوانوں کے بال ہیں کہ جو کہ پتہ نہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے, لمبی لمبی زلفے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے سے کہ دیکھا جائے کہ یہ کوئی خاتون جا رہی ہے یا کوئی مرد ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. عجیب و قسم کی غریب, یعنی ہمارا نوجوان خاص طور پر بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے, میں عرض کروں یعنی نوجوانی سے ہم بھی گزرے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آج کل جو نوجوانی کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ادھر دونوں ہاتھوں میں عجیب و غریب قسم کے کڑے ہیں, زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں, ٹاپس ہیں کہ جو کہ کانوں میں نظر آ رہے ہیں, بال ہیں کہ جو کہ بالکل کسی زاویے میں محسوس ہی نہیں ہوتے, اور یہ کہ عجیب صورتحال بنائی ہوئی, پینٹ ہے کہ جو کہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے, سطر ہے کہ جس کا کوئی خیال نہیں ہو رہا, یعنی فیشن کے نام پر یہ ساری چیزیں جو کہ چل رہی ہیں. اور یہ ہے کہ یعنی مردانگی جو بھی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے, یہ شیطان کے حملے ہیں. اور عورت جو ہے وہ مرد کی بننے کی صحیح کر رہی ہے, مرد عورتیں بننے کی صحیح کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی شان ہے, وہ داڑھی مبارک کی سنت, اور یہ داڑھی مبارک کی سنت ایسی سنت ہے کہ جو تمام انبیاء کی سنت ہے, بہت سو کے نزدیک واجب ہے, بہت سو کے نزدیک سنت موقع ہے, اتنی تاکیدی یہ سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اشخاص باہر سے آئے, داڑیاں بڑی ہوئی تھیں, مونچھے جو ہے وہ یعنی داڑیاں صاف تھیں اور مونچھے بڑی ہوئی تھیں, تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا, رخ ادھر کر لی اور کہا کہ یہ تم نے کیا شکلیں بنائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مالک ہے ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ داڑیاں صاف کراؤ اور مونچھے بڑھاؤ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا غصے سے کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ اوف اللہ, داڑیاں بڑھاؤ. یہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے مرد کو پیدا کیا, یہ اس کی شان ہے, انبیاء کی سنت. ہم انبیاء کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویدار, لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اتنی مبارک سنت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ہم محبت تو کیا نفرت کرتے ہیں, الا ماشاءاللہ نفرت کرتے ہیں, اور ایسی نفرت کرتے ہیں کہ اس داڑھی مبارک کی سنت کے خلاف پیسہ خرچ کرتے ہیں, خرید کر ریزر لا کر صبح صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس داڑھی مبارک کی سنت کو کھرچ کر اور گندی نالی کی نظر کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کو اپنے چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے وہ فطرت کے جس کو تبدیل کیا ہے اس شیطان نے, شیطان مردود نے. یہ اس کا عزم ہے میرے اور آپ کے خلاف کہ میں ان کی فطرت بدلوں گا. اور یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے نام پر, یعنی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کثرت یعنی اہل ایمان کی وہ ہونی چاہیے. اللہ کے رسول روز قیامت کثرت تعداد پر اپنی امت کے فخر کریں گے, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم جو ہے وہ اس کے خلاف کام کریں گے, ہم افرادی قوت کو جو ہے وہ گھٹائیں گے. اللہ کے رسول کا فرمان اپنی جگہ, لہٰذا بالکل الٹ کام ہے کہ جو کہ چل رہا ہے. پھر یہ ہے کہ عورتوں کو گھر کا دائرہ دیا گیا, نہیں, ہم عورتوں کو باہر ہے کہ جو کہ نکالے, مردانہ یعنی مرد کے شانہ بشانہ سارے وہ کام کرے. یہ وہ ظلم ہے کہ جو کہ شیطان نے یہ فرمایا کہ اس نے کہا کہ فلا یغیرن خلق اللہ, کہ میں لازمن انہیں سکھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں گے, اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے. اور ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ, اور جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے, فقد خسر خسران مبینا, تو وہ تو سری نقصان میں جو ہے وہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ ان شیطان کے تمام حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا کہ یعی تو ہم, وہ انہیں وعدے دیتا ہے, وعدے وعید دیتا ہے, ویمنیہم انہیں امیدیں دلاتا ہے, وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان وعدے نہیں دیتا مگر وہ تو نرا دھوکہ ہی ہے, وہ دھوکہ ہی ہے کہ جو کہ ہمیں دیتا ہے. اولئک مأواہم جہنم, یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے, ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. یعنی شیطان کا کام صرف امیدیں دلانا ہے, وہ مطمئن کر دیتا ہے کہ بھئی میں جو رشوت لے رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں لے رہا, میں تو اپنے چھوٹے بچوں کے لیے لے رہا ہوں, اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو ان کا کیریئر نہیں بنے گا, وہ بھوک سے جو ہے وہ مر جائیں گے, یہ سود کا جو بھی کاروبار میں نے چلایا یہ تو بے روزگار ہو جائیں گے سارے امپلائمنٹ. تو یہ وہ اطمینان ہے کہ جو شیطان اندر ڈال دیتا ہے. فرمایا کہ اس کے برعکس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو شیطان پرست ہیں, اور دنیا میں ہی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خدا پرست ہیں. ان کی شان کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کہ جو ایمان لایا جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم انہیں انقریب ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بالکل حق پر مبنی ہے، سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے کہ جو اللہ سے زیادہ بات کے اعتبار سے جو ہے وہ سچا ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت کی تمام نعمتیں، جنت فردوس ہم سب کو نصیب فرمائے. اب اہل ایمان سے بھی، مجھ سے اور آپ سے بھی خطاب کر کے یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور اہل کتاب کو بھی ساتھ میں فرمایا جا رہا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب. دیکھو مسلمانوں، نہ تو تمہاری آرزوؤں سے کچھ چلے گا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ چلے گا. یعنی جو بھی اصول ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا ہے، یہ خوشکن خواہشات کوئی نہیں کام میں آنے والی. فرمایا کہ میں یامل سو این یجزبے، جو کوئی بھی برائے کرے گا اس کی سزا وہ پائے گا. ہر عمل کے ساتھ اس کی جزا اور سزا ہے کہ جو اٹیچڈ ہے. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے نہیں پائے گا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، عمال صالحہ کی دو شرائط ہیں کہ جو کہ یہاں بلکہ عمل صالحہ کے تذکرہ ہے کہ جو کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کسی نے بھی عمل کیا نیک، اور نیک عمل کی دو شرائط کیا ہیں، کہ وہ عمل کہ جو معروف ہو اور خلاف سنت نہ ہو. معروف ہو کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جانا پہچانا عمل ہو لوگوں میں. مثال کے طور پر نیکی کا ایک جذبہ کسی کے اندر یہ پھوٹا کہ بھئی غریبوں کی مجھے مدد کرنی چاہیے، اور کئی دن کے فاقوں سے یہ غریب غربا ہیں بعض علاقوں میں، لہٰذا اب وہ نیت تو بڑی اچھی ہے غریبوں کی مدد کرنا، لیکن اب اس نے جو عمل اختیار کیا وہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بھئی میں ایسا کرتا ہوں، میں ڈیفنس کے بنگلوں میں جو ہے وہ لوٹ مار کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، اور جو بھی پیسہ ہاتھ لگے گا میں غریبوں کی مدد کروں گا. تو لہٰذا آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہ نیک عمل کہلائے گا؟ یہ کیا معاشرے میں یہ معروف عمل ہے؟ نہیں. تو لہٰذا عمل کے لیے، عمل صالح ہونے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ کہ وہ معروف ہو، وہ جانا پہچانا ہو، لوگ اسے تسلیم کرتے ہوں اسی طرح سے، اور فطرت اس کا انکار نہ کرے. اور نمبر دو یہ کہ وہ خلاف سنت نہ ہو، اس عمل پر سنت کی مہر لگی ہو، تب وہ عمل عمل صالح کہلائے گا. مثال کے طور پر اذان مؤذن جو ہے وہ دیتا ہے، اور اذان کا خاتمہ جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے، کس کلمے پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب کوئی مؤذن یہ دماغ میں اس کے خناس میں بھر جائے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اس میں تو کلمہ ہی مکمل نہیں ہے، لہٰذا میں تو اذان اب دوں گا تو میں اس میں کلمہ مکمل کروں گا اور اختتام میں کروں گا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کلمہ تو بڑا اچھا ہی کہے گا نا، محمد الرسول اللہ، کلمہ وہ مکمل کر رہا ہے، لیکن آپ اس عمل کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے اذان میں. کیوں؟ کیونکہ یہ خلاف سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اذان کا اختتام کیا ہے وہ کس پر کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ پر کیا ہے. اب چاہے کوئی جتنے بھی اچھے کلمات، مبارک کلمات آگے شامل کر دے، اس پر اختتام کرے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ خلاف سنت ہوگا، اس پر گناہ ہوگا. یہ ہے اصل میں پورا فلسفہ عمل صالح کا، کہ وہ عمل معروف ہو، خلاف سنت نہ ہو، تب وہ نیک عمل کہلائے گا. تو جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل وہ کرے گا، من ذکر نہ انفا، خوابو مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ وہ مومن، ہاں بشرطی کہ وہ مومن ہو، فاولائک یدخلون الجنہ، تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، تل برابر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اپنے کیے کے اعمال وہ وہاں پر پالیں گے، اجر پالیں گے. فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے احکامات کے سامنے. وہ محسن، اور وہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی، وہ ملت ابراہیمی یا وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ کے لیے بالکل یکسو تھے، حنیف تھے. اور ملت ابراہیم ہم پڑھ کر آئے سورہ بقرہ میں کہ اس قال له ربه اسلم، کہ جب جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے یہ حکم دیا کہ جھک جاؤ اللہ کے اس حکم کے سامنے، تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں جھکاتا ہوں، میں جھکتا ہوں رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے. یہ ہے ملت ابراہیمی، کہ جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت ابراہیمی کی اتباع میں آگے بڑھ رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی بڑھ رہے تھے، ہم سے بھی یہی تقاضا ہے. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کئی نسبتیں ہیں، اللہ کی نسبت سے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، انبیاء کی نسبت سے ابو الانبیاء، اور انسانیت کی نسبت سے امام الناس کے درجے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز فرمایا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے چند معاملات میں آ کے استفسار مانگا تھا، یعنی ایک مسئلہ پوچھا تھا اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین، اور اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ اصل میں ہے آیت نمبر 3 سے سورہ نساء کی، کہ جس میں یتیموں کے حقوق، یتیم بچیوں کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی ابتدان جو ہے وہ سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. اسی حوالے سے مزید کچھ معلومات ہیں کہ جو کہ آپ سے پوچھی گئی اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کی طرف سے. الفاظ کیا دیکھیں، فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. اب یہاں پر نوٹ کیجئے، یہ استفتاء کا جو لفظ ہے، یعنی کوئی جا کے کسی مفتی سے کسی مسئلے پر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، وہ سوال رکھتا ہے سامنے کہ بھئی اس مسئلے پر مفتیان کیا کہتے ہیں، تو یہ سوال رکھنا کسی صاحب علم کے سامنے، مفتی کے سامنے، یہ استفتاء کہلاتا ہے. اور پھر جب مفتی جواب دیتا ہے اس استفتاء کا تو وہ فتویٰ کہلاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسئلے پر یعنی پوچھا گیا کہ بھئی اس مسئلے کا کیا حل ہے. قل اللہ یفتیکم فیہن، یعنی بھی آپ فرمائیے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں، یعنی ان عورتوں کے بارے میں نکاح کی اجازت دیتا ہے. یعنی مسئلہ یہ کھڑا ہوا تھا کہ جب یتیم بچیوں کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں جو ظلم اور زیادتی ہوتی تھی کہ ان سے زبردستی نکاح یا تو کر لیا جاتا تھا، اگر وہ خوبصورت ہوتی تھی تو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو بھی مال اور دولت ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، اور اگر خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو وہ پھر ان سے نکاح نہیں کرتے تھے لیکن قبضے میں لے کر رکھتے تھے تاکہ مال کسی کے پاس نہ جائے. لہٰذا یہ ظلم اور زیادتی تھی کہ جس کی وجہ سے آیت نمبر 3 میں سورہ نساء کی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا تھا اہل ایمان کو کہ اگر تمہیں خدشہ ہے کہ یہ تم یتیم بچیوں کے حوالے سے ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے نکاح میں لینے کے بعد اور ظلم اور زیادتی کرو گے، تو پھر یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، بلکہ ان کے علاوہ دو دو، تین تین، چار چار، یعنی چار نکاح تک اجازت ہے کہ جو کہ دے دی گئی کہ جو اور ان کے علاوہ جو بھی خواتین ہیں ان سے تم نکاح کر لو. یتیم بچیوں کے ساتھ کرنا ہے تو پھر ان کے حقوق تمہیں دینے ہوں گے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر یعنی اس حوالے سے پوچھا گیا کہ واقعی کیا استماع، یعنی ہم نکاح نہیں کر سکتے یتیم بچیوں کے حوالے سے، تو پھر یہ فتویٰ آیا ہے اور جواب دیا گیا کہ وہ تو اصل میں تھا یتیم بچیوں کے حوالے سے کہ جن کے تم حقوق ادا نہیں کرتے تھے. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، وضاحت کر دی گئی کہ جو تمہیں قرآن میں سنایا گیا تھا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 والا حکم، وہ تو یتیم عورتوں کے بارے میں ہے. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جنہیں تم نہیں دیتے تھے ان کا مقرر کیا ہوا مہر. وترغبون ان تنکحوہن، اور تم نہیں چاہتے تھے ان کو نکاح ملو. والمستضعفین من الولدان، اور بے بس بچوں کے بارے میں تھا کہ جن پر تم زاتیاں کرتے تھے. وان تقوموا للیتاما بالقسط، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں دیکھو عدل پر قائم رہو. وما تفعلوا من خیر، وہ تم جو بھی بھلائی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اس بھلائی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بھلائی کس نیت کے ساتھ کی گئی ہے، وہ کتنے پانی میں تم ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا، اور اگر عورت وہ اندیشہ کرے، یعنی ایک بیوی اپنے خاوند کی طرف سے ذاتی اور بے رغبتی کا اندیشہ کرے، فلا جناح علیہما، تو پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ ایصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں دونوں صلح کر لیں. یعنی عورتیں کچھ حقوق سے درزبردار ہو کر اور شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ تاکہ گھر بسا رہے، لہٰذا کچھ دے دلا کے اس کو اور اپنے حقوق سے کچھ درزبردار ہو کے اور شوہر کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کرے، پیچ اپ کا معاملہ تاکہ وہ ہو جائے. وَصُلْحُ خَيْر, اور صلح ہی اصل میں بہتر ہے, خاندان بچتا ہے. اور یہ کہ خاندان مضبوط ہوگا وہ بچے گا, تو معاشرے کا استحکام اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے. اور فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور انسانوں کے سامنے تو اصل میں لالچ ہی ہے کہ جو کہ پیش نظر رہتی ہے. لہذا گھر بچانے کے لیے اگر کچھ حقوق سے دستبردار ہو کے عورت شوہر کو ساتھ رکھے اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. وَإِن تُحْسِنُوا, اب دوسرے اینڈ پر شوہروں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, مردوں کو بھی, کہ بھئی تم اتنا نہ آزماؤ عورتوں کو کہ وہ اپنے لمٹ کو کراس کر جائیں, اتنا نہ سزاؤ. تو لہٰذا تم کیا کرو, وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اور دیکھو اگر تم احسان کے درجے پر عمل کرو, نیکی کرو اور تقویٰ کی روی اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے. اب بڑی فطری بات ہے کہ جو کہ کہی جا رہی ہے, خاص طور پر ایک سے زائد نکاح کے جو بھی خواہش رکھنے والے ہیں ان کے لیے اجازت تو دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, لیکن ایک فطری بات بھی کہی جا رہی کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, دیکھو تم ہرگز نہ کر سکو گے عورتوں کے درمیان برابری اور عدل کا معاملہ, ہاں تم کتنا ہی جو ہے وہ چاہو برابری کرنا. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, ہاں بس اصول یہ ہے کہ تم کسی ایک کی طرف جو ہے وہ نہ جھک پڑو, ایک بیوی کی طرف, فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, کہ دوسری کو بالکل ہی درمیان میں معلق لٹکتا جو ہے وہ چھوڑ دو, اس کی طرف کوئی یعنی رغبت ہی وہ تمہاری نہ ہو رہی ہو. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اصولی بات ہے کہ جو کہ فرما دی گئی. باقی یہ ہے کہ کچھ اختیاری معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں تو شوہر کو یہ حکم ہے کہ وہ عدل کا معاملہ کرے, یعنی جو بھی اختیاری معاملات ہیں, یعنی نان نفقے کا معاملہ ہے, دو بیویاں ہیں تو دونوں کو جو ہے وہ برابر کا معاملہ وہ ہونا چاہیے, اسی طرح سے جو بھی اختیاری معاملات ہیں اس میں تو عدل ہوگا, لیکن غیر اختیاری معاملات میں جو ہے وہ عدل کی شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بیوی ہے کہ جس کی طرف رغبت ہے, دلی رغبت ہے, اور یہ ہے کہ وہ بیوی ہے کہ جو دیندار بھی ہے, اپنے شوہر کی جو ہے وہ فرما بردار بھی ہے, لہٰذا, اور دوسری بیوی ہے کہ جو کہ بالکل ہی نافرمان ہے, اور یہ ہے کہ منہ پھٹ ہے اور تکلیفیں ہی تکلیفیں وہ دیتی ہے. اب لازم بات ہے کہ یہ غیر اختیاری معاملہ ہے نا, اس میں تو لازم آتا ہے کہ رغبت کس کی طرف ہوگی, شوہر کی, کہ جو کہ فرما بردار ہے, تابع ہے شوہر کی. تو لہٰذا یہ کہ یہ غیر اختیاری معاملات ہیں. فرمایا کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, دیکھو اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقویٰ کی روی خود اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے, تمہاری خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر موافقت پھر بھی نہیں ہو رہی, سارے ذرائع ہیں کہ جو اختیار کر لیے گئے شوہر اور بیوی کے درمیان, پھر بھی وہ تنازع کھڑا ہے اور وہ بہت زیادہ طول پکڑ رہا ہے اور اس سے گھرانہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو لہٰذا پھر علیحدگی ہی کو بہتر قرار دیا گیا اور طلاق کا معاملہ وہ رکھا گیا. اس کے مسائل ہم پہلے پڑھ کے آئے. فرمایا وہیں یہ تفرقہ, اور اگر دونوں میاں بیوی وہ جدا ہو جائیں, یغن اللہ کلم من ساعتہ, تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے کشائش سے, کشادگی سے ہر ایک کو جو ہے وہ بے نیاز کر دے گا. یعنی اگر موافقت نہیں ہو رہی تو پھر علیحدگی ہے کہ جو کہ بہتر ہے. وکان اللہ واسعن حکیمہ, اور اللہ تو بڑی کشادگی والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, اور ہم نے تاکید کر دی ہے, وصیت کر دی ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے بھی, اور اے مسلمانوں تمہیں بھی اس بات کی وصیت کی گئی کہ ان اتقوا اللہ, کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ تقوی ہوگا تو شریعت کے احکامات بوجھ محسوس نہیں ہوں گے, وہ رحمت محسوس ہوں گے. وَإِن تَكْفُرُوا, اور دیکھو اگر تم کفر کرو گے, اب یہاں کفر سے کیا مراد ہے, حکم دیا گیا کہ اتقوا اللہ اہل ایمان کو, اور یہ اسلوب ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب حکم کسی چیز کا دیا جائے اہل ایمان کو اور اگر وہ نہ کیا جائے تو یہ کفر عملی ہے, اور آگے کفر کا لفظ آئے تو وہ کفر عملی مراد ہوگا. یعنی اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے, کفر کرتے ہو اللہ کے اس حکم کا, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو بے شک یہ جان رکھنا کہ جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں وہ کس کا ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اور اللہ تو بے نیاز ہے, اس کی ہم نام سے آپ ہو رہی. یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ کے خزانوں میں اضافہ ہوگا, نہیں, سراسر تمہارا فائدہ نیکی کرنے کا. اور اگر کوئی تم بدی کرو گے نافرمانی کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ خزانوں میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی, سراسر تمہارا نقصان ہے. اور فرمایا وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس, اور اللہ اگر چاہے تو تمہیں فنا کر دے لوگوں, تمہیں برباد کر دے, سب کو ختم کر دے. فیاتی بآخرین, اور دوسرے لوگوں کو, فرمبردار لوگوں کو, عبادت گزار لوگوں کو تمہاری جگہ لا بسائے. یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو کہہ رہی ہے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا, اور اللہ اس پر قادر ہے. اب اس کے بعد بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ جو کثرت سے قرآن مجید میں آیا ہے, اور یہ دعوت ہے کہ جو مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے کہ بھئی ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کرو کہ تم کس چیز کے طلبگار ہو. دنیا کے طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں دے دے گا, لیکن آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہاں آخرت کے طلبگار ہو تو آخرت تمہاری بنائے گا, اس کے لیے دنیا میں نقصان تمہارا کچھ ہوگا, دنیا تمہیں تھوڑی سی سکیڑنی پڑے گی. تو فرمایا کہ من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو وہ کان کھول کے سن لے کہ اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں موجود ہیں. اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے, یعنی اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں, چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ سے کیا مانگتے ہو, تمہارا ظرف کتنا بڑا ہے. اب تم اپنا ظرف ہی برتن ہی چھوٹا رکھو, اور اللہ تو اپنے خزانے اونڈیڑنے کے لیے آخرت کے تمام نعمتیں تمہیں دینے کے لیے تیار ہو, لیکن تم اپنا ظرف ہی چھوٹا کر لو, صرف دنیا ہی کو مانگنا شروع کر دو. جس طرح سے سورہ بقرہ میں وہ بات آئی کہ جو دنیا والے ہیں وہ صرف کیا چاہتے ہیں, ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے, لیکن جو بندہ مومن ہے وہ کیا چاہتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. وہ دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, آخرت کی بھی بھلائی وہ اس کا طلبگار ہے, اور وہ جہنم سے آگ سے بچنے کی وہ صحیح ہے, اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے وہ کرتا ہے. لہذا فرمایا کہ وکان اللہ سمیعا بصیرا, اور اللہ تو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 135, یہ بہت اہم ذمہ داری میرے اور آپ کی بحثیت مسلمان, اللہ تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر, عدل کو قائم کرنے والے اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے, اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بن کر, عدل قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ولو علی انفسکم, خواہ یہ عدل کا معاملہ یا گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو, ابل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف گواہی کیوں نہ قائم ہو رہی ہو, ولقربین یا وہ عدل تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ قائم ہو. ان یکن غنی یا نہ ہو فقیرہ, اور اس میں غریبی اور امیری کو بھی نہیں دیکھا جائے گا, خواہ کوئی مالدار ہو او فقیرہ, یا کوئی فقیر ہو محتاج ہو, فاللہ اولا بہما, تو اللہ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو بڑا فقیر ہے تو چلو اس کی جو بھی نادانی ہے اور گناہ ہے اس کو ہم ہضم کر جاتے ہیں, اور یہ تو امیر ہے اس کو بس پکڑنا چاہیے. نہیں, امیر ہو چاہے غریب ہو, تو لہٰذا عدل کا معاملہ ہے کہ جو دونوں میں قائم کرنا ہے, اور کوئی فقیر ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کا خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, سو تم خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو عدل کرنے میں, یعنی عدل کا معاملہ ہے کہ جو میں تمہیں کرنا ہے اور اس کا علم بردار بن کے کھڑا ہونا ہے. اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ جو عدل کا لفظ ہے نا, یہ دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے, بہت ہی بنیادی اسلام کی تعلیمات کا یوں سمجھیں یہ لب لباب ہے, اس کا جسٹ ہے. کیونکہ یہ عدل اگر معاشرے میں قائم نہ ہو تو پھر آپ الٹے لٹک جائیں جتنے بھی جتن کر لیں. لہٰذا یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے, خوشی اور مسرت جو ہے دنیا میں لانے کے لیے طور طریقے جتنے بھی اپنا لیں, لیکن اگر عدل نہیں ہوگا تو یہ سارے ذرائع ہیں کہ جو کہ بیکار ہیں. عدل کسے کہتے ہیں؟ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دے دیا جائے, اس کو مل جائے, جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے مل جائے, یہ عدل ہے کہ جو کہ کہلاتا ہے. اور دین اسلام میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسلامی تعلیمات کا لب لباب ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے کہ ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ تمہیں عدل کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں الفاظ ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہم پڑھیں گے تمام رسولوں کی آمد کا جو مشن ہے وہ کیا ہے، تمام رسولوں کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے بھیجا تمام رسولوں کو کتابیں دے کر، معجزات دے کر، میزان دے کر، عادلانہ ایک نظام دے کر. کیوں؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اور لوگ عدل پر قائم کیسے ہوں گے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام بالفعل قائم کر کے دکھا دیا جائے. لوگ عدل پر قائم ہو جائیں گے، ان کو ان کے رائٹس ملیں گے، ان کا جو حق ہے وہ مل جائے گا. اسی طرح اللہ کے رسول سے فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ شورہ میں ہم پڑھیں گے، امرت لعادل بینکم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شان ابھی ہم نے سورہ آل عمران پڑھی ہے اور آیت نمبر 18 میں یہ شان آئی، قائمم بالقسط، اللہ عدل کو قائم کرنے والا ہے. اللہ کے صفاتی ناموں میں یہ تین نام موجود ہیں، العدل، العادل، المقسط. اللہ سراپا عدل ہے، عدل کو قائم کرنے والا ہے. لہٰذا یہ تو بڑا کیچ ورڈ ہے. ہمارے ایک استاد، ان کو ایک بین المذاہب کانفرنس میں جو ہے وہ بلایا گیا اور وہاں پر تمام مذاہب کے نمائندے تھے کہ جو کہ موجود تھے. انہوں نے آ کر ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ ایک لفظ میں اپنے مذہب کی کوئی بہت بنیادی تعلیم اس کو واضح کریں، کوئی جو کیچ ورڈ آپ کے مذہب کا ہے اس کو آ کے بیان کریں. تو کوئی مذہب کا فرد آیا نمائندہ، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے مذہب کی جو خوبی ہے نا وہ تو ہے محبت، محبت کا پرچار. کسی نے دوسرے نے آگے کہا کہ بھئی ہمارے مذہب کی جو خوبی ہے وہ تو ہے امن، پیس. تو یہ استاد ہمارے وہ گئے، انہوں نے ریپرزینٹ کیا، انہوں نے کہا ہمارے دین اسلام کا جو کیچ ورڈ ہے وہ ہے عدل، اور یہ جب تک عدل قائم نہیں ہوگا خوشیاں تو دور کی بات ہے، وہ نفرتیں نفرتیں ہیں کہ جو کہ پیدا ہوں گے. عدل قائم جب تک نہیں ہوگا امن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ میں اگر لائن میں لگا ہوا ہوں، چوتھے نمبر پہ میرا نمبر ہے کوئی چیز لینے کے لیے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی وہ نمبر آگے میرا آئی میرا وہ اندر خانے سارے یعنی کام ہو وہ چل رہا ہے، اور میں عدل کا معاملہ تھا کہ چوتھے تیسرے نمبر پر میرا نمبر آ جاتا ہے، لیکن میں کھڑا ہوں، ایک ایک گھنٹہ گزر گیا. اب یہ نقشے ہیں کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا محبتیں پیدا ہوتی ہیں؟ نہیں. کس طرح سے گالم گلو چل رہا ہوتا ہے، مارا موری چل رہی ہوتی ہے، خون خرابے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ کہ مسرت ہو ہی نہیں سکتی، خوشیاں آپس میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ عدل قائم نہ ہو. اسی طرح امن بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ کیچ ورڈ ہے دین اسلام کا، یہ عدل. کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. اور یہ گواہی چاہے تمہاری اپنی جانوں کے خلاف کیوں نہ آ رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ آتی ہو، تمہارے رشتے دار ان کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، خواہ کوئی غنی ہو چاہے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، سو تم خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو عدل کرنے میں. وان تلووا او تورضوا، دیکھو تم اگر گواہی میں تم غلط بیانی کرو گے، زبان کو دباؤ گے اور پہلو تہی برتو گے. فرمایا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. اللہ سب دیکھ رہا ہے کون کتنے پانی میں ہے. یا ایوہ الذین آمنوا، آمنوا باللہ ورسولہ، بہت ہی اہم آیت ہے. ایمان کا جو دوسرا درجہ ہے جسے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، تصدیق بالقلب، وہ حقیقی ایمان کہ جو اس اقرار باللسان کے ساتھ روز قیامت وہ کام آنے والا ہے. صرف یہ زبانی کلام ایمان نہیں کام آئے گا، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے جو دل میں اترتا چلا جائے اور عمل سے اس کا اظہار ہو، یہ ہے وہ حقیقی ایمان. اب یہاں دیکھیں اہل ایمان سے کیا کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں، آمنوا باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بظاہر تو بڑی حیران کن بات ہے نا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. لہٰذا یہاں پر مراد کیا ہے کہ بھئی وہ ایک ایمان کا درجہ تو حاصل ہو گیا، کلمہ تم نے پڑھ لیا، اقرار کر لیا، لیکن اب وہ تصدیق بالقلب والا ایمان ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، کہ جس کا اظہار جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. فرمایا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر کہ جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر کی بھی کہ جو اس سے قبل نازل کی گئے. تو یہ حقیقی ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا بنیادی جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود اللہ کا یہ کلام ہے. اور خود یہ قرآن اس بات پر گواہ ہے، سورہ انفال میں ہم پڑھ لیں گے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے مفاہیم ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ایمان کے جہاں اور دیگر ذرائع ہیں، یہ آیات آفاقی پر غور و فکر، آیت انفس میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی والی کیفیت، یہ بھی یعنی ایمان وہ پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ، یہ بھی ایمان میں جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں. اچھی صحبت بھی ایمان میں اضافہ کرتی ہے. لیکن جو پرائم سورس ہے ایمان کے حصول کے لیے، وہ یہ خود قرآن مجید ہے. جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں. یعنی یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو دکان پر جا کے پیسے دے کر ایمان کو جو ہے وہ خرید کر لایا جائے. نہیں، ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں. راج آپ دیکھیں نا کہ یہ 29 دن الحمدللہ جو بھی قرآن کے ساتھ ہمارے گزر رہے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں عرض کروں، یہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جو کہ ہمیں یہاں بٹھائی ہوئی؟ یقین مانیں یہ قرآن مجید کا وہ میگنیٹ ہے کہ جو کہ ہمیں یہاں پر 4 گھنٹے 5 گھنٹے یہ بٹھا رہا ہے، اور یہ وہ کشش ہے قرآن مجید کی. یہ اللہ کے احکامات اللہ تعالی ہمیں عمل میں بھی پیش قدمی فرما دے. یہ سونے پہ سہاگا والا معاملہ، نور علی نور والا معاملہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ قرآن مجید ہی کا تو میگنیٹ ہے نا جی، اس کے اندر ایک کشش ہے. فرمایا یہ کتاب ہے کہ جو کہ واقعتاً ایمان کا ایک پرائم سورس ہے. فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر وہ کفر کر بیٹھے، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، اور وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. کیا مطلب ہے؟ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، کفر میں بڑھتے چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. کہ منافق کون ہوتا ہے؟ کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے. اور اکثر و بیشتر قرآن مجید میں یعنی غیر شعوری نفاق کا تذکرہ ہے کہ ایک یعنی آدمی آیا ہے، خلوص کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، اب جب دین کے تقاضے اس کے سامنے آئے کہ بھئی اب یہ اسلام کے جس راہ پہ تم نے قدم رکھا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو کانٹوں بھرا بستر ہے، اس میں تو وقت بھی قربان کرنا ہوگا، مال بھی دینا ہوگا، جان بھی قربان کرنی ہوگی. اب یہ جب دین کے تقاضے سامنے آتے تو انسان اگر خدا نخواستہ ریٹریٹ کرے، ریورس گیئر ہے کہ جو کہ اس کا لگ جائے، پیچھے ہٹنا شروع کر دے پیش قدمی کے بجائے، تو پھر یہ نفاق کا درجہ ہے کہ جو کہ شروع ہو جاتا ہے چڑھنا انسان. اللہ تعالی ہمیں نفاق کے ہر درجے سے محفوظ فرمائے، ہر علامت سے محفوظ فرمائے. بے شک وہ لوگ ایمان لائے خلوص کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن جب دین کے تقاضے آئے تو ثم کفروا، پھر کفر کیا، نافرمانی کی، پھر اہل ایمان کو آگے بڑھتا دیکھا تو پھر ذرا احکامات پر عمل کرنا شروع کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، لیکن پھر پسپائی اختیار کی، بزدلی دکھائی، ثم کفروا، پھر کفر کیا. اور پھر اگر یہ ریورس گیئر لگ جائے مستقل، تو اللہ فرما رہے ہیں ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو پھر اللہ ہرگز ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھے راستے کی جو ہے وہ ہدایت دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر تو ہماری کیفیت یہ ہو جائے کہ بھئی میں تو منافق نہیں ہوں، میرے اندر تو نفاق نہیں ہے، آگے چلیں، یہ تو میرا تذکرہ ہی نہیں، بھئی یہ تو یہود کا تذکرہ ہے، ان کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں، میں تو یہودی نہیں ہوں، آگے چلیں، یہ تو عیسائیوں کا تذکرہ آ گیا، میں تو الحمدللہ عیسائی نہیں ہوں، یہ خصلتیں اور بدعمالیاں تو ان کی ہیں جو قرآن میں بیان ہو رہی ہیں، یہ تو مجھ سے متعلق ہی نہیں، آگے چلیں. اب یہ طرز عمل جو ہوتا ہے نا کہ بھی آگے چلنا یہ تو میرا ہی تذکرہ نہیں ہے، اس سے تو ہوگا یہ کہ ہم قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حصے سے ایررلیونٹ ہو جائیں گے، بالکل قرآن کا بہت بڑا حصہ ہم سے غیر متعلق ہو جائے گا. یہ قرآن میں جو یہود و نصارہ کے تذکرے ہیں، منافقانہ طرز عمل ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، کائیں کو رکھا جا رہا ہے، کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ آئینے کے طور پر رکھا جا رہا ہے کہ اپنی تصویر دیکھو اس آئینے میں، اور اگر کوئی داغ دھبا منافقانہ کہیں لگا ہوا ہے، کہیں یہود کی خصلت تمہیں اپنے اندر نظر آ رہی ہے، کہیں عیسائیوں کی ریشہ دمانیوں کا معاملہ تم اپنے اندر پاتے ہو، تو یہی تو آئینہ ہے کہ جو تمہیں صحیح داغ دھبے دکھاتا ہے، ان داغ دھبوں کو دوب کے تم جاؤ انسانیت کے سامنے، اس کو ختم کرو. یہ ہے اصل میں مقصود. اللہ تعالیٰ یہ طرز عمل ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما. اے نبی آپ بشارت دے دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ منافقین کا طرز عمل کیا ہے، یہ اتنا مستقل موضوع ہے کہ کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع ہمارے سامنے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے کہ جس کے اندر نفاق ہوگا نا، تو پھر وہ اس کی ہمدردیاں اہل ایمان سے کٹ کر وہ کفار کے ساتھ وہ پینگے ہیں کہ جو کہ بڑھاتا ہے، مسلمانوں کی کوسٹ پر مسلمانوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے اور کفار کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے. اب دیکھیے ذرا دوبارہ سے اپنا نقشہ دیکھیے، قریبی زمانے میں 9/11 کے بعد جو افغان بھائیوں کے ساتھ ہم نے کیا، یہ بار بار قرآن مجید میں وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غیرت ہے کہ جو کہ دلا رہا ہے کہ ذرا دیکھو اپنا آئینہ، کیا کیا تم نے 9/11 کے بعد. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اور جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو جو ہے وہ دوست بناتے ہیں. فرمایا یبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں. فإن العزة لله جميعا، تو بے شک تمام کی تمام عزت تو وہ اللہ کے لیے. اور میں کیا عرض کروں، میں تو بار بار عرض کر کر کے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ 9/11 کے بعد ہم ڈھونڈنے کیا گئے تھے، بتاشی کی طرح بیٹھے ایک فون پر، اور ہم نے ان کا ساتھ دینے کی ٹھانی. کیوں ٹھانی تھی؟ کہ میری کرسی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور یہ ہے کہ ہم تورا بورا بننے سے بچ جائیں، ہم پتھروں کے دور میں جانے سے بچ جائیں. چند ڈالرز اور پینٹس کا لالچ دے کر انہوں نے سارے اپنے جو بھی مطالبات ہیں وہ منوائے، اور اس کے بعد کیا ہو گیا جی، سجدہ ریز ہو گئے، ہر چیز دے دی، انٹیلیجنس شیئر ہو گئی، ہوائی اڈے فراہم ہو گئے، کئی ہزار پروازیں دشمنوں کی گزر کے، اور ہمارے بھائیوں کی خون ریزی اور خون کی ہولی ہے کہ جو کہ کھیلی، ڈیزی کٹرز برسائے، کیا کچھ نہیں ہو گیا. لہٰذا اب اس کے بعد 9/11 کمیشن رپورٹ آتی ہے، آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، آنکھوں دیکھا معاملہ ہے. انہوں نے کہا 9/11 کمیشن رپورٹ میں اتنا سجدہ ریز ہو جانے کے بعد کہ بھائی پاکستان نے ابھی تک وہ کچھ نہیں کیا کہ جو کہ ہم چاہتے. ڈو مور یہ تو بہت سنا نا ہم نے. اچھا پھر کہا کہ بھائی کراچی اور کوئٹہ کے جو یہ علاقے نا، یہ 9/11 کے دہشت گردوں کے اڈے ہیں، ان پر جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ کاروائی کرنی چاہیے. ہمارے فوجیوں کو استعمال کیا گیا. پھر کہا گیا کہ بھئی یہ دہشت گردی کے سب سے بڑے فنڈ جو ہے وہ جاتے ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں. پھر دنیا بھر کے دہشت گردوں کو سب سے زیادہ جو سپورٹ ملتی ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے، اور پاکستان کا جو وزیرستان کا علاقہ ہے یہ دہشت گرد اس میں ہے کہ جو کہ موجود ہے. یہ ہے 9/11 کمیشن رپورٹ. اور پھر عزت ڈھونڈنے گئے تھے تو ذرا دیکھیں ذرا جا کے پیچھے کیسی عزت ملی. جو بھی ہمارے وزرا جاتے تھے جامع تلاشی ہے کہ جو کہ ان کی ننگا کر کے ان کو جامع تلاشی دینی پڑتی تھی، یہ عزت ملی ہمیں. ان کا کوئی عام بھی وزیر آ جاتا تو پروٹوکول کون سا دیا جا رہا تھا، وہ وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جاتا تھا. اسی طرح سے واشنگٹن پوسٹ میں امریکہ نے کتا بنا کر پاکستان کو دکھایا، یہ عزت ہے کہ جو کہ ملی. تو قرآن تو 14 سال پہلے ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. لہٰذا یبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں. فإن العزۃ للہ جميعا، اور بے شک ساری کی جو ساری عزت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور واقعی یہ ہے کہ 10 مخالفتیں ہوں خان سے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اسلام و فوبیا کا جو اس نے پورے دنیا میں ایک نقشہ اغیار کے حوالے سے کھینچا ہے، بہرحال اس کی تو تعریف جو ہے وہ کرنی چاہیے. ہزار اختلافات اپنی جگہ ہیں. یعنی جو بھی مدینے کی ریاست کا نام لیا گیا، ہم نے تعریف کی، ہم نے پوری مہم ہے کہ جو کہ ریاست مدینہ کی ان کے سامنے کہ بھئی ریاست مدینہ کا خاکہ یہ ہے، چلو کسی نے نام تو لیا نا، تو لہٰذا ان کے سامنے وہ خاکہ تو رکھ دیا جائے کہ بھئی اس نہج پر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. کوئی ایک رمق ہے کہ جو کہ نہیں نظر آئی ریاست مدینہ کے حوالے سے. یو ٹرن پر یو ٹرن، اور یہ ہے کہ وہی غلامی ہے کہ جو توق قرضوں کے وہ لیے گئے. ہزار اختلافات اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام و فوبیا کا جو بھی معاملہ اٹھایا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر اٹھایا، اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اور یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پورے اقوام کے سامنے اسلام کے حوالے سے جو بھی بات رکھی گئی ہے کہ بھئی یہ دہشت گردی کا جو بھی لیبل پاکستان پر لگایا گیا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. افغانستان جو ہے وہ اس کا یہ ملٹری سولوشن جو ہے وہ نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے جو اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم کسی کی نفرت میں اتنے مدہوش نہ ہو جائیں کہ اس کی اچھی باتوں کو بھی بالکل ہضم کرنا شروع کر دے, اور کسی کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اس کی غلط کاریاں بھی قبول کرنا شروع کر دیں. تمہارا جو غلط ہے وہ غلط ہے. اسلام کا نام تم لے کر آئے تھے مدینہ کی ریاست کا, تو بتاؤ کہ بھائی کیا کیا تم نے, کیا جو ہے وہ تمہیں کس بات پر جو ہے وہ کریڈٹ دیا جائے. کوئی اسلام کے نام پر کوئی آگے معاملہ بڑا ہو, یو ٹرن پر یو ٹرن ہے کہ جو کے لیے گئے, ملاقات تم کرتے نہیں, دین کے حوالے سے تمہیں کچھ سمجھایا جائے تو پھر آ کے جو ہے وہ بات کرو, بیٹھو کہ بھئی یہ دین کیا چاہتا ہے, کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, یہ سوز سے اپنی جان چھڑاؤ, یہ تو اللہ اس کے رسول سے لانے جنگ ہے. نہیں, کوئی عملی پیش قدمی ہمیں نظر نہیں آئی. 3.5 سال میں نظر نہیں آئے تو 1.5 سال میں کیا تیر جو ہے وہ مان لیتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی ہے, بہرحال اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ خان جائے گا آئے گا کون, سارے وہ آزمودہ پہلے کے ہیں, یعنی جو کہ ساری جائیدادیں وہ باہر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کریڈٹ بہرحال یہ دینا چاہیے خان کو کہ اس کی کوئی جو ہے وہ جائیداد باہر نہیں, تو جو اچھی بات ہے وہ قبول کرنی چاہیے. لیکن اب جو آگے آنے والے چہرے ہیں وہ تو وہی آزمودہ سارے چہرے ہیں, وہی جو ہے وہ اسلام کے نام پر بدنما یہ داغ ہیں, سیکولر قسم کے سارے لوگ موجود ہیں, لوٹ گھسوٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا, اب یہ انتخابی سیاست کے ذریعے سے, یہ تو ڈاکٹر صاحب زندگی میں یہ کہہ کے جو ہے وہ چلے گئے مستقل کہ یہ انتخابی سیاست حل نہیں ہے, وہ احتجاجی سیاست ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اختیار کرتے ہوئے وہ احتجاجی سیاست ہم اس پاکستان میں وہ لے کر آئیں اور اپنے مطالبات ہیں کہ جو کہ منوائیں اور اس طرح سے اسلام کا بول بالا وہ کر سکیں. اور علماء اس بات کو آج تسلیم کر رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب مدہ ضلع, آپ ان کا آدھے گھنٹے کا آن ریکارڈ وہ کلپ ہے کہ جو کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت عام ہوا, پیغام پاکستان کے حوالے سے کہ جو بھی نریشن وہ آیا تھا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا, واضح طور پر کہا کہ اگر ہم پاکستان میں کوئی اسلام کا بول بالا دیکھنا چاہتے ہیں تو احتجاجی تحریک, پر امن احتجاجی تحریک, وہی الفاظ کے ڈاکٹر صاحب جو 80 سے جو ہے وہ پورا اپنا لائے عمل ہے کہ جو کہ رکھے ہوئے, اور منہج انقلاب نبوی میں آپ جا کے وہ پورا لائے عمل پڑھ سکتے. یہ واحد طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ نصیب فرما دے. تو کیا تم عزت ڈھونڈنے جاؤ گے؟ عزت ملے گی وہاں آئی ایم ایف سے, امریکہ سے؟ بے شک عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے. وقت نزل علیکم فی الکتاب, اور یقیناً اللہ کتاب یعنی قرآن میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے. اور یہ کون سا حکم آیا؟ یہ مکی قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے, سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے کہ جب بھی کسی محفل میں اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام ہو رہا ہو تو ایک بندہ ہے مومن کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ اس محفل کا حصہ بنے, اسے اس محفل کا بائیکاٹ کر کے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. یہ ہے غیرت ایمانی کا تقاضا. اور یہاں پر اسی حکم کو یاد دلایا جا رہا ہے. مکی قرآن میں انشاءاللہ سورہ انعام میں ہم پڑھ لیں گے. فرمایا کہ اس قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ یقیناً تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یغفروا بها ویستہزؤوا بها, کہ جب بھی تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا کسی محفل میں انکار کیا جاتا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یعنی کہ یہ مذاق اڑانا کس طرح سے آج ہم اپنے گیدرنگز میں دیکھیں نا, مکس گیدرنگ کا تصور ہے, کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, محرم نہ محرم سب ایک ہی پنڈال میں جمع ہیں, دیوسیت ہے کہ جو کہ چل رہی ہے ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں اور دیگر تقریبات, سب ایک پنڈال میں جمع ہے, کوئی سیگریگیشن نہیں, سب مکس گیدرنگ کا معاملہ. تو لہٰذا یہ سورہ نور سورہ احزاب کے احکامات کا کھلواڑ ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے. فرمایا کہ فلا تقعدوا معهم, تو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ تم ان کے ساتھ کہ جو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو, حتی یخوضوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کچھ اور باتوں میں وہ مشغول ہو جائیں, انکم اذا مثلہم, اور یقیناً تم اگر اس محفل کا حصہ بنے رہے تو پھر اس صورت میں تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے, تمہارا شمار بھی انہی جیسا ہوگا. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. جس طرح سے جگر مراد آبادی کا وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ ہمیں واقعتاً اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی، کسی بھی ایسی محفل کا حصہ نہیں بننا کہ جس میں اللہ کے احکامات کی بے ادبی ہو رہی. تو جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے، میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ. تو لہٰذا یہ ایمان والے کی شان ہونے چاہیے کہ وہ زمانہ جتنی بھی بے ادبی کرتا رہا لیکن وہ اس کا حصہ نہ بنے. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. فرمایا کہ انکم اذا مثلہم، ورنہ اس صورت میں تم انہی جیسے ہو جاؤ. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع، اور بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقین کو بھی اور کفار کو بھی جہنم میں، سب کے سب کو اکٹھا. یعنی منافقین کا انجام وہ کفار جیسا ہوگا، جہنم میں اکٹھے سب کو جمع کیا جائے گا. الذین یتربصون بکم، اور جو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ، کہ اے مسلمانوں اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو. قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو یہ منافقین آ کے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے ملنا چاہیے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی فتح کا حصہ ہو جائے. قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو یہ وہاں جا کے کفار کو کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے مسلمان. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں سے، ہم نے تمہیں وہ خبریں ہیں کہ جو کہ پہنچائی تھی مسلمانوں کی، سیکرٹس ہیں کہ جو کہ شیئر کیے تھے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ کوئی غلبہ. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، منافقوں کی روش کا بیان آ رہا ہے کہ بلا شبہ منافق تو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی بے روح باتوں سے، بے روح اعمال کے ذریعے سے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو دھوکے کا جواب دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور ان منافقین کا طرز عمل تو یہ ہے عبادات کے ذیل میں کہ جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو بڑے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہارے جی کے ساتھ. سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں یہ الفاظ بھی ہم پڑھ لیں گے کہ وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، وہ نماز میں نہیں آتے مگر بڑی سستی کے ساتھ. لیکن یہاں پر ذرا رک کے غور کیجئے، گیو دا ڈیول از ڈیو، یعنی جو شیطان کا حصہ بنتا ہے وہ تو کم از کم اسے دینا چاہیے. 1400 سال پہلے کا جو منافق ہے، کٹر منافق، ٹھیک ہے وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا، لیکن با جماعت اللہ کے رسول کے پیچھے لازمن 5 نمازیں پڑھتا تھا. لازم 5 نمازیں با جماعت اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا تھا، اس وقت کا کٹر منافق 1400 سال پہلے کا، جن کے لیے یہ وعیدیں ہیں کہ جو کہ آ رہی. اور آج میں اور آپ تو پکے مسلمان ہیں جی، الحمدللہ، اور ایسے مسلمان ہیں کہ فجر کئی کئی مہینے تک ہم نے اس کا تصور ہی نہیں کیا ہے، الا ماشاءاللہ. اکثریت کا معاملہ مجھے آپ بتایا، میں کوئی خلا کی بات تو نہیں کر رہا نا. آج ہینڈسم سچویشن تو یہ ہونی چاہیے، اچھا طرز عمل، کہ مجھے یہ یاد نہ ہو کہ میری آخری فجر کی نماز کب چھوٹی تھی. یہ ہے ہیلدی سچویشن، اچھی علامت، کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ میری آخری فجر کی نماز کب چھوٹی تھی. آج میرا اور آپ کا مسئلہ الا ماشاءاللہ یہ ہے اس معاشرے کا، کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے آخری فجر کی نماز کب پڑھی تھی. ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 نمازیں ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، غیر رمضان کی بات کرو. رمضان میں تو ماشاءاللہ وہ ماحول ہی بنتا ہے، اور سحری میں اٹھے ہوئے تو فجر بھی پڑھنی ہے، ماحول بھی ہے اللہ کی طرف سے، نیکی کی طرف میلان بھی ہے. لیکن غیر رمضان میں کیا ہوتا ہے، بلکہ ہمارا رمضان تو 27ویں شب کو فارغ ہو جاتا ہے، ختم، اور اس کے بعد مسجدوں میں جو بھی تعداد ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. اور عید کے بعد کیا صورتحال ہوگی، وہ بھی ہم سب مسجد ویران، فجر میں جو ہے وہ ایک سب بھی بمشکل نہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ تو 1400 سال پہلے کا منافق آ رہا ہے، 5 وقت لازمی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی مسلمان کہلائے اور نماز میں فجر، یعنی مسجد میں وہ نظر نہ آئے با جماعت. تو لہٰذا وہ پڑھنے پر مجبور تھے، آتے تھے، لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے تھے. یورا اون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. مذبذبین بین ذالک، وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تذبذب کا شکار ہے، بین بین کی کیفیت ہے، درمیان میں بس لٹکے ہوئے ہیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں بس اپنے جانوں کے لالے اور مال کا تحفظ انہیں چاہیے. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ان کی ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے, نہ مسلمانوں میں نہ کفار میں. یہ ہے منافقانہ طرز عمل, کہ یہ بین بین کی کیفیت, جہاں مال اور جان کا تحفظ نظر آئے بس ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, دیکھیں دوبارہ سے بات آ رہی ہے, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو اپنے اس طرز عمل سے کفار کی گود میں بیٹھ کر کہ تم اپنے اوپر اللہ کو کھلی جو ہے وہ دلیل دے دو؟ یعنی ذرا سوچو تو صحیح کہ آخرت میں تمہارا محاسبہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے, اکیلے اکیلے حاصل ہونا ہے, اور اللہ تم سے روز قیامت سوال کر لے کہ تمہاری دوستیاں میرے کافروں کے ساتھ تھی, میرا جو انتقار کرنے والے تھے, میرے جو غدار تھے, تم ان کی گودوں میں جا کے بیٹھے, انہیں پر تمہارا سارا بھروسہ تھا, عزت ڈھونڈنے تم مان گئے. تو لہٰذا اگر یہ سوال اللہ کی طرف سے روز قیامت ہو گیا, کیا جواب دو گے تم؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کو کھلی دلیل دے دو اور یہ کہ وہ تمہیں جہنم میں وہ ڈال دے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقوں کی جو سزا ہے بدترین, اور بہت سخت یہ آیت ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہی ہے, فرمایا کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے, یعنی کافر بھی اوپر ہوں گے. اچھا, یہ نچلے گھڑے سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں ہیٹ ریزسٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی نے بلاسٹ فرنس کا مشاہدہ کیا ہو اسٹیل مل کا, یہ بڑا ہولناک, یہ یعنی ایک سیکشن ہے بلاسٹ فرنس کا, تو لہٰذا یہ کہ بلاسٹ فرنس میں سب سے زیادہ ہیٹ ریزسٹنس جو ہے وہ باٹم پر ہوتی, سب سے زیادہ ہیٹ ریزسٹنس. تو لہٰذا یہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. کیوں؟ آپ خود بتائیں نا کہ غصہ کس پر زیادہ آتا ہے. کیا غصہ اس پر زیادہ آتا ہے کہ جس نے مانا ہی نہیں, صاف صاف انکار کرنے والا ہے, یا غصہ اس پر زیادہ آتا ہے کہ جو مان کر نہ مانے؟ لہٰذا غصہ تو اس پر آتا ہے, بھائی تم نے تو تسلیم کیا ہوا ہے, تم نے تو مانا ہے اللہ کو, اور تم ایک نہیں مان کے دے رہے. رسول کے نام لیوا ہو, دعوے دار ہو محبت کے, ان کی ایک نہیں مان کے دے رہا ہے. کوئی سنت کی بہار تمہارے نہ چہرے پر نہ تمہارے لباس پر ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. لہٰذا یہ غضب پھر اللہ کا بھڑکتا ہے کہ بے شک یہ منافقین کلمہ گو مسلمان عمل سے کوسوں دور, یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرہ, اور نبی آپ ان کے لیے ہرگز ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ہاں, الا الذین تابوا, ایکسپشن ہے سوائے اس کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی, وہ اصلحو اور اصلاح کر لی, واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا. پڑھ کر آئے سورہ آل عمران میں, اللہ کو تھامنے سے مراد بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور اللہ کی رسی یہ قرآن مجید. واخلصوا دینہم للہ, اور اپنا دین اللہ کے لیے انہوں نے خالص کر لیا. یہ ہے وہ ایکسپشنز. لہذا فرمایا فاولائک مع المؤمنین, پس یہی ہوں گے اہل ایمان کے ساتھ. وسوف یوتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور ان قریب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عظیم ہے جس سے وہ نوازے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, ذرا سوچو تو صحیح اے مسلمانوں, کہ اگر تم شکر بجا لاؤ, ایمان کی روی اختیار کرو, تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب جو ہے وہ دے گا؟ اگر تم اس کے ماننے والے ہو, اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو, تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ وکان اللہ شاکرن علیما, اور اللہ تو قدردان ہے, وہ تو علم رکھنے والا ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم ہوا ہو. یعنی جس پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہو, تو لہذا اس کے دل سے اگر کوئی یعنی بات نکلتی ہے اور کوئی کسی بات کا وہ اظہار کرتا ہے, تو اس پر تو اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن وہ بھی آپے سے باہر نہ ہو, کوئی گالم گلوز کی طرف نہ جائے, لیکن یہ ہے کہ اپنا وہ مدعا بیان کرنا چاہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے, تو لہٰذا اس کی اجازت ہے. لیکن اللہ کسی بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. اب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تشہیر اور اسکینڈلز ہیں کہ جو کہ بنائے جاتے ہیں، برائیوں کی تشہیر ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے. اور یہ لازمات ہے کہ جب برائیوں کی تشہیر ہوتی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اس کے چرچے ہوتے ہیں اسکینڈلز کے، لہٰذا خراب کیا ہوتے ہیں؟ ذہن پراگندہ ہوتے ہیں، ذہن جب وہ خراب ہوتے ہیں، برائی کی طرف جب وہ مائل ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ذرا سا کوئی کسی طرح سے کوئی اسکینڈل بس میڈیا کے ہاتھ آ جائے تو لہٰذا اسے تو ریٹنگ چاہیے. تو لہٰذا وہ تو یعنی سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی کلو جو ہے وہ مل جائے زندگی کا، اور بس اس کو لے کر اور اسکینڈلز ہیں کہ جو کہ کھڑے کر دیتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ظلم و ذاتی کا نشانہ جو ہے وہ بناتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ البتہ مظلوم شکایت وہ اپنی کر سکتا ہے اور وہ زبان پر کچھ باتیں وہ لا سکتا ہے اور یعنی اس کو مینشن کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اصولی طور پر بری باتوں کی تشہیر کرنا اس کو پسند نہیں کرتا. کسی کو اسکینڈلز بنانا کسی کا، حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جس کا پردہ ایک انسان کو چاہ کرنے کے پیچھے لگ جائے تو اللہ اس کو گھر میں جا کے رسوا کرتا ہے. لہٰذا یہ احادیث، یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں تو ہم اس برائی سے جب وہ بچنے والے ہو جائیں. فرمایا کہ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. ان تبتو خیرا او تخفوہ، فرمایا کہ اگر تم کوئی بھلائی کھلم کھلا کرو یا اس بھلائی کو چھپاؤ، او تعفو یا یہ کہ معاف کر دو، انسو ان کسی برائی سے، فان اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. اب اگلی آیت جو ہے اس میں ایمان بے رسالت کے حوالے سے جو فتنے کھڑے کیے گئے اس کا توڑ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یعنی یہ یہود کی جو روش ہے اس کا بھی بیان آ رہا ہے کہ بھئی ہم اللہ کو مانیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا یہ جو تفریق کر رہے تھے اللہ اور رسول کے درمیان، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا رد کیا ہے. فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اور بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کا انکار کریں گے. ہم سب کو مانیں گے، یہود نے کہا بس عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے، عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے باقی سب کو مانیں گے. فرمایا ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کی کوئی راہ نکل جائے کہ بس سارے انسان جو ہے وہ سب برابر ہو جائے، سارے گدھے گھوڑے جو ہے وہ برابر ہو جائے. اور یہی وہ فتنہ ہے کہ جو کہ اکبر کے زمانے میں وحدت ادیان کا فتنہ جو کہ درباری دنیا دار ملا فیضی ابو الفضل نے جو ہے وہ اس کے سامنے اس کو پٹیاں پڑھائیں کہ بھئی اب اللہ کے رسول کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا، لائیو دین ایبسلیٹ ہو گیا، اب وہ دین اکبر ہی ہے کہ جو کہ ہوگا جس میں تمام ادیان کے لوگ سب برابر ہیں. اور آج بھی جو بھی بین المذاہب کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں گمراہی یہی ہوتی ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا ہوا اور دلائل بس یہ دیا جا رہے ہیں کہ بھئی اصل چیز تو انسانیت ہے اور سب کے حقوق ہیں کہ جو کہ برابر ہیں. کیسے حقوق برابر ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جو کہ اللہ کی زمین پر سب رہ رہے ہیں، جو اللہ کو ماننے والا ہے اور جو اللہ کا انکار کرنے والا، یہ حقوق میں کیسے برابر ہو گئے؟ فلاں ایک اسلامی ریاست کا معاملہ، اس میں تو ایک جو ماننے والا ہے اللہ کا لہٰذا اس کا درجہ اوپر ہے، اور جو نہ ماننے والا ہے وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر جب وہ رہے گا وہ ٹیکس دے کر رہے گا. ہاں اسے اجازت ہوگی کہ لا آف دا لینڈ وہ تسلیم کرے اللہ کا، اور اس کے تحت وہ اپنے مذہب پر اپنے آف سپرنگز تک جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اور جو بھی کام وہ کر سکتا ہے اپنی عبادات گاہوں پر جا کے عمل کر سکتا ہے، لیکن لا آف دا لینڈ اس کو اللہ کا تسلیم کرنا ہوگا. لہٰذا یہ بین المذاہب کانفرنسز کا معاملہ ہو، یہ گمراہی اکبر کے زمانے میں وحدت ادیان کا مسئلہ ہو، دین اکبری کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کی راہ نکل جائے، سب جو ہے وہ حقوق میں برابر ہو جائیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی ہیں کٹر کافر، پکے کافر. وآتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور پھر ہم نے ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی وہ تفریق نہیں کرتے. اولئک سوف یوتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان کے اجر ہیں کہ جو انہیں دے گا. وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ بخشنے والا ہے نہایت مہربان ہے. اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تم اے امت مسلمہ ایک رسول کے ماننے والے ہو، اور دیگر جو بھی اقوام ہیں وہ بنتی ہیں رنگ کی بنیادوں پر، نسل کی بنیادوں پر، جغرافیائی حدود کی بنیادوں پر. تم ہو اللہ کے رسول کے ماننے والے، تو لہٰذا اس اعتبار سے وہ وحدت ہے کہ جو تمہارے درمیان ہے. فرمایا کہ یس الو کا اہل الکتاب، آخری رکو انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اس نشست کا، پھر انشاءاللہ وقفہ کریں گے. الحمدللہ یہ جو طویل حصہ تھا آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 152 تک، جس میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے منافقانہ طرز عمل، کمزوریوں کا بیان، وہ یہاں پر مکمل ہوا. اب یہ جو آخری حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان اور اہل کتاب بیک وقت دونوں سے خطاب ہے، اور اہل کتاب میں بھی خاص طور پر یہودیوں کا تذکرہ، ان کے جو مطالبات ہیں ان کا بیان جب وہ آئے گا. فرمایا کہ یس الو کا اہل الکتاب، اہل کتاب اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے آپ کتاب اتار لائیں تب ہم آپ کو مانیں گے. یہ کیا یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ وحی ہے کہ جو کہ آپ پر نازل ہو رہی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی پوری پوری کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی پوری پوری دی گئی، یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ہمیں تو پوری کتاب اتار کر آسمان سے لے کر آئے تب ہم مانیں گے. فرمایا کہ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، اور یہ وہ سوال اسی طرح وہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اس سے بھی بڑا. اور وہ کیا سوال کیا تھا کہ جب وہ کوہ طور پر 70 سرداروں کو لے کے گئے تھے معافی تلافی کے لیے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھائیے کھلم کھلا تب ہم آپ کی بات مانیں گے. ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، کیا پردے کے پیچھے اللہ یہ خطاب کرتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے آئے. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو انہیں بجلی کی کڑک نے جو ہے وہ ان کے ظلم کے سبب آ پکڑا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ جب ان کے پاس وہ نشانیاں آئیں. فعفونا عن ذلک، ہم نے اس سے بھی ان سے درگزر فرمایا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری غلبہ ان پر عطا فرمایا. ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے کوہ طور ان پر بلند کر کے ان سے پختہ عہد لیا. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ شہر ہے اریہ شہر، اس میں تم داخل ہو فاتح بن کر سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم ہی نے ان سے کہا تھا کہ بھئی ہفتے کے دن زیادتی مت کرو. واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد ہے کہ جو کہ لیا تھا. یعنی سرسری طور پر ان کی جو خباستیں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیں، لسٹ ڈاؤن کر دیں. تفصیلات ہم آگے پڑھ چکے ہیں، آگے پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. فرمایا کہ فبما نقضہم میثاقہم، باسبب ان کے عہد و پیما توڑنے کے. اب یہاں تو الفاظ معذوف ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لعناہم، ہم نے ان پر لعنت فرمائی. یہ لعناہم کے الفاظ آ جائیں گے اسی پیٹرن، اسی ترتیب میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں، یہاں وہ الفاظ معذوف ہیں کہ ان کے عہد و پیما میثاق توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی. اور مزید کن باتوں پر لعنت ہوئی؟ وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کے سبب. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق انبیاء کا قتل کرنے کے سبب. وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے یہ کہنے کے سبب ان پر لعنت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، تمہاری باتیں انبیاء کی باتیں ہم پر اثر نہیں کریں گے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب مہر لگا دی. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس اب وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان پر لعنت کی ان کی اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان کے یہ قول کی وجہ سے بھی کہ جو انہوں نے جھوٹا بہتان، بڑا بہتان باندھا تھا مریم سلام علیہا پر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان یہود نے کہا کہ یہ معاذ اللہ ولد الزنا ہے، معاذ اللہ. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے یہ کہنے کے سبب بھی ان پر اللہ نے لعنت کی کہ بے شک ہم نے قتل کیا ہے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو، علیہ السلام و سلام علیہا، ہم نے انہیں صلیب دے دی، معاذ اللہ. تو ذرا الفاظ آگے ہیں، ذرا موکنگ ہے، تنزیہ انداز ہے، رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں صلیب دے دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو رسولوں کے لیے بات طے کر دی کہ لاغلبن انا ورسولی، کہ میں اور میرے رسول ہی ہیں کہ جو کہ غالب آ کے رہیں گے، ان کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. لہذا ہم پڑھ کر آئے پیچھے کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے رفع آسمانی کیا عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کو صلیب دینے سے بچایا. وما قتلوہ وما صلبوہ, انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں صلیب دی, ولیکن شبہ لہم, اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی معاملہ تھا وہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا, وہ شبہ میں پڑ گئے. اور یہ برنباس کی جو انجیل ہے گوسپل آف برنباس, اس میں یہ تفصیل آتی ہے کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے غداری کی اور وہ رومی فوجیوں کو لے کے گیا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے حجرے میں, لہذا یہ کہہ کے گیا تھا رومی فوجیوں سے کہ جس کو بھی میں استاد کہوں سمجھ جانا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. لہذا سب سے پہلے وہ داخل ہوا حجرے میں عیسیٰ علیہ السلام کے. اب اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر اس غدار حواری کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسے کر دی, اور اسی دوران جو ہے وہ چھت پھٹی ہے, جبریل علیہ السلام آئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے رفع آسمانی کر لیا گیا, اوپر بلا لیا گیا روح اور جسم کے ساتھ. اب جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس غداری کی وہ جیسے ان جیسی کر دی گئی, یہ پریشان ہو کے اور حواس باختہ ہو کے جب باہر نکلا تو تمام جو دیگر حواری باہر بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے استاد کیا معاملہ ہو گیا. رومی فوجیوں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہی استاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس کو پکڑ کر جو ہے وہ سلیب دی گئی. اب معاملہ شبے میں کیا پڑ گیا کہ بھئی اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ غدار کہاں گیا ہماری, اور اگر یہ غدار ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا. یہ پوری روایت ہے کہ جو گاسپل آف برنباس کی ہے. وہ ان الذین اختلفوا فیہ, اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں, لفی شک کے من, البتہ وہ اس بارے میں شک میں ہیں, ما لہم بہ من علم, اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی علم نہیں ہے, الا اتباع الظن, سوائے یعنی گمان کی اتباع کے, وہ بس وہ اٹکل ہیں کہ جو کہ وہ دوڑا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ گمان کی وہ پیروی کرتے ہیں. وما قتلوہ یقینا, دوبارہ سے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, بر رفعہ اللہ علیہ, بلکہ اللہ نے ان کو رفع کر لیا, بلند کر لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو آمد ہونی ہے اس پر ایک دلیل تو ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ وہ پختہ عمر میں بھی باتیں کریں گے واپس آ کے, یہ بھی ایک دلیل تھی کہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی. ایک اور دلیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے بحیثیت امتی قرب قیامت. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, اور کوئی اہل کتاب میں سے نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام پر وہ لازمن ایمان لائے گا قبل موت ہی, اپنے موت سے پہلے مرنے کے بعد. اور یہ وہ پیشن گوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی کہ وہ آئیں گے سلیب کو جو ہے وہ توڑیں گے, دجال مسیح سے مقابلہ کر کے اس کو جہنم حاصل کریں گے, ایک ایک یہودی کو جہنم حاصل کریں گے, جو عیسائی ہیں ان کے غلط عقائد کی وہ نفی کر کے رد کر کے سارے عیسائی ان پر ایمان لے آئے گا. لہذا یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے نہیں رہے گا کوئی, لازمن ان پر ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن تو عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, فرمایا کہ جو ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں کہ جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے ان پر حرام ہم نے کر دی. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ سے بھی یہ حرام ان پر چیزیں کی گئیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی, سود کھانے کی وجہ سے بھی. وَقَدْ نُهُوا عَن, حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے بھی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے پھر ایسے نافرمانوں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک, اور لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان, پہلے یہودی عالم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے, دار اسلام میں داخل ہو گئے. والمقیمین الصلاۃ, اور وہ نماز قائم رکھنے والے ہیں کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور وہ ایمان آنے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, اور ایسے لوگوں کو ہم بڑا اجر ہیں کہ جو لازمن عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اہل ایمان کی روش اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہاں وفق کر رہے ہیں اور 4 رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.